یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الامجد، حبيب إله العالمين للقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ مبارکہ والعصر کی ہدایات سے فیضیاب ہو رہے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم سرمایہ دیا، وہ عمر کی عمر ہے، زندگی ہے، پوری انسانیت کے لیے بھی یہی سرمایہ ہے، انسانیت کے آحاد کے لیے بھی یہی سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ سے بہترین استفادہ کرنے والا انسان دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت مند ہو سکتا ہے، اور اس سرمایہ سے بہترین فائدہ اٹھانے والا معاشرہ بھی دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت مند ہو سکتا ہے۔ اور یہ سرمایہ، عمر کے سرمایہ، زندگی کے سرمایہ، زمانے کے سرمایہ، تاریخ کے سرمایہ سب کے پاس ہے، لیکن اس سرمایہ سے استفادہ کرنے کے اصول سے باخبر ہونے کی ضرورت۔ اگر سرمایہ سے استفادہ کرنے کے اصول سے باخبر نہ ہو تو اس سرمایہ کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے، اس سرمایہ سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس سرمایہ کے ساتھ آپ نااہل لوگوں کے ساتھ تجارت کریں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ اسی لیے اس سرمایہ سے کس طرح سے تجارت کرنی ہے، کس طرح سے اس سرمایہ سے اپنی ترقی کے لیے استفادہ کرنا ہے، ان اصولوں کو بھی دین نے بیان کیا ہے۔ عرض کیا، کل مولا نے فرمایا کہ قوموں کی زندگی میں اس سرمایہ سے استفادہ کرنے کے اصول کیا ہے، کیوں اہل حق حق کے ساتھ ہونے کے باوجود شکست سے دوچار ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس سرمایہ سے فائدہ اٹھانے کے اصولوں سے آگاہ نہیں ہیں، یا اگر آگاہ نہیں ہے اس پر عمل نہیں، یا اگر آگاہ بھی ہو اس پر عمل نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے اہل باطل اس راستے پر چلنے کی وجہ سے کامیاب ہو جاتے ہیں، اہل حق کامیاب نہیں ہو جاتے۔ ایک نجف میں پڑھنے والا طالب علم جناب ابو الفضل عباس کے حرم میں مبارک میں گیا، رات بھر گریہ کیا کہ میرے علم میں اضافہ ہو، میں اپنے استاد کی باتیں سمجھ سکوں، ترقی کر سکوں۔ اب رات بھر روتے رہا، آخر میں کچھ نیند آئی، اونگ لگی. عالم خواب میں ابو الفضل نے اس کو سخت ڈانٹا، فرمایا نہیں، علم میں ترقی کرنے کا راستہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے حرم میں آ کر گریہ کرو، جا کر محنت کرنا ہے، استاد کے درس میں حاضر ہونا ہے، توجہ دینا ہے، اپنی توانائی خرچ کرنا ہے. یہ اصول الہی اصول ہے، یہ اصول لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے. یہ الہی اصول ہے، یہ کوئی شیطانی اصول نہیں ہے. دعا کرنے والا خدا کا بندہ صحیح بندہ ہے، محنت کرنے والا کافر ہے، ایسی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ محنت کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، خدا پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے. لیس للانسان الا ما سعى. ان کامیابی کے اصولوں میں سے ایک اصول کی طرف قرآن اشارہ فرماتا ہے، معروف آیت ہے، سب جانتے ہیں، سارے مسلمان جس طرح سے کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ کو جانتے ہیں، اس آیت کو بھی جانتے ہیں. اقبال نے اپنے اشعار میں بھی اس آیت کو اپنے اشعار میں لایا ہے، اس وجہ سے عام طور پر اردو زبان والے آگاہ ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود تبدیل نہیں کرتا. یہ اصول میں سے سنت الہی ہے. سنت الہی عرض کیا سمجھنے کی، ہم خدا کے ان قوانین پر توجہ دیتے ہیں جن سے وجوب، حرمت، استحباب، کراہت، اباحہ سمجھ میں آتا ہے، احکام شرع. لیکن خدا کے وہ قوانین جن کو ہم سنن الہی کہتے ہیں اور عالم میں حاکم ہے وہ قوانین، یعنی یہ عالم خدا کے ان قوانین کے مطابق چلتا ہے جن کا نام سنت الہی ہے. ہماری بدبختیوں کے راز بھی یہی سنن الہی ہے. اگر انسانیت ناکام ہو گئی، شقی ہو گئی اور مصائب و مشکلات سے دوچار ہو گئی، اس کے راز بھی یہی سنن الہی ہے. ان سے نکلنے کا راہ ہے، علاج بھی اسی سنن الہی سے ڈھونڈ سکتے. قوانین الہی کی خلاف ورزی کرنے والے ناکامیوں سے دوچار ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک ہی. بس سنن الہی کے بارے میں مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے خدا کس طرح سے اس عالم کو چلاتا ہے. ایک سائنسی قوانین ہے، دیکھیں سائنسی قوانین ہے، وہ بھی الہی ہے. آپ ایک کاغذ اوپر پھینک دیں گے دوبارہ نیچے آتا ہے، لیکن ہوائی جہاز بنانے والا نے ایک سائنسی قانون کشف کیا، کشف کر کے اتنی سنگین چیز کو، ہوائی جہاز کو اٹھا کر ہزاروں کلو میٹر ہوا میں اس کو، پرندہ تھک جاتا ہے، وہ نہیں تھکتا ہے. یہ قوانین ہیں، سائنسی قوانین ہیں، الہی قوانین ہیں. کچھ قوانین شرعی ہیں، کچھ قوانین انسانی معاشرے سے مربوط ہیں، انسانی معاشروں کی سعادت اور شقاوت کے لیے خدا نے کیا قانون بنایا ہے، اس کا نام سنن الہی ہے، سنت الہی ہے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، خدا کی سنت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، کسی قسم کی تغییر خدا کی سنت میں نہیں ہے. اسی لیے ناکامی کو دیکھنا چاہے، ہمارے معاشرے کیوں ناکام ہو گئے، کیوں بدبختی کی طرف جا رہے ہیں، کیوں غلامی کی طرف جا رہا ہے، کیوں ناامنی کی طرف جا رہا ہے، کیوں فقر و غربت کی طرف جا رہا ہے، اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں انہیں قوانین الہی کی روشنی میں. اور ان بدبختیوں سے نکلنے کے راہ حل، راہ علاج، راہ نجات کو کو بھی انہی قوانین الہی کے ذریعے, سنن الہی کے ذریعے آپ کشف کر سکتے. ان میں سے ایک عرض کے یہی آیہ شریفہ ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, خدا کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنے اندر تبدیلی, اپنی نفسوں میں, اپنی ذات میں تبدیلی نہیں لاتی. ایک گفتگو تھی, آپ تو جوان ہیں, کمیونسٹوں کے عروج کے زمانے میں. اب کمیونسٹوں کی جان تو نہیں رہی, لیکن تب بھی ہمارے کچھ یہاں کے لوگ جو اپنا آپ کو مفکر سمجھتے ہیں, کمیونزم کی باتیں کرتے ہیں, اگرچہ خود انہیں بھی معلوم نہیں ہوتا یہ باتیں کہاں سے آئی. تو وہ یہی کہتے تھے انقلاب لانا ہے, کمیونزم کہتے تھے انقلاب لانا ہے معاشرے میں. انقلاب کیسے لائیں گے؟ معاشیات کے ذریعے لائیں گے. معاشیات میں انقلاب کیسے آئے گا؟ مشری کے ذریعے. مشری میں تبدیلی آئے گی, معاشیات میں تبدیلی آئے گی. معاشیات میں تبدیلی آئے گی تو ملک میں تبدیلی آئے گی, انقلاب آئے گا. کہتے تھے ایک زمانے میں انسان ابتدائی دور میں کسی کو کچھ مال نہیں ہوتا تھا, کمن کمیونزم اسی سے ہے نا, کسی کو کچھ مال نہیں, مال سب کا سہارا, سب کا کیا نام ہے, سہرائی زندگی گزارتے تھے, کسی کو کچھ مال نہیں ہوتا تھا. جا کے کسی جانور کو شکار کرتے تھے, جس نے بھی شکار کیا لا کر مل کر کھاتے تھے. کسی کے 10 بچے ہو, کسی کے 1 ہو, کسی کے کوئی بھی نہ ہو, فرق نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ جو طاقتور تھے وہ بہتر شکار کر سکتے تھے. کمزور لوگوں سے کہا تم ہمارے لیے کام کرو تو پھر ہم آپ کو شکار دیتے ہیں, ورنہ نہیں دیتے. تو آہستہ شکار کے مال پر قبضے کیا, قبضہ کرنے سے انسانوں پر بھی قبضہ کیا, غلام بنایا. پھر آہستہ آہستہ یہ تو یہ کیا غلامی کا دور ہے. پھر آہستہ آہستہ دیکھیں وہ جو کمانے کا ذریعہ ہے, معاشیات کا ذریعہ بدل گیا, بدلنے سے غلامی کا دور آیا, وہ مشترک دور سے نکل گیا. پھر غلامی کے دور سے غلاموں سے کام لیا زراعت کے لیے, تو جاگیرداری کا دور شروع ہوا. دیکھو معیشت تبدیل ہو گئی, انقلاب آیا, غلامی تبدیل ہوا جاگیرداری میں. اب وہ غلام نہیں رہے, جاگیردار تھے اور اس کے اندر کام کرنے والا ہاری کسان تھے. اور پھر بعد میں دیکھا کہ کارخانے بن رہے ہیں, زیادہ کمائی اسی میں ہے, تو انہی جاگیرداروں نے اپنی زمینیں فروخت کر کے کارخانے لگوا دیے, اپنے کسانوں کو بھی آزاد کر دیے. تو نتیجے میں وہ سرمایہ دار بن گئے اور یہ کسان مزدور بن گئے. اور پھر کمیونسٹوں نے کہ مزدوروں کا عالمی دن وغیرہ بنا, یہ باتیں تھیں. لیکن ان کی غلطی یہی تھی, انہوں نے سوچا کہ یہ ساری برائی کی وجہ کیا ہے, انسان مال کا مالک بننے سے غلام بنایا, جاگیردار بنا, سرمایہ دار بنا, غریبوں پر ظلم کیا. لیکن اصل وجہ وہ نہیں تھا, انسان انسان نہیں بنا تھا, انسان مال کا غلام بن گیا تھا. اس لیے مال ہاتھ میں آتے ہی ظلم کرنا شروع کیے. کمیونسٹ کہتے تھے انسان کو بنانے کے ذریعے کہ کسی انسان کے پاس کوئی مال نہ ہو, لیکن حقیقت یہ نہیں. تو روس میں یہی کام کیے کہ ناکام ہو گئے, اور جو کچھ مال نہیں تھا لیکن جو کمیونسٹ سربراہان تھے وہ ہر قسم کے ظلم کرتے تھے. یعنی وہ یہی کہتے تھے انقلاب معاشرے میں لانے کے ذریعے یہ ہے کہ کوئی کسی مال کا مالک نہ رہے. لیکن خود کمیونزم نے توبہ کیا اس سے, ہم اس پر زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ایک زمانے میں زندگی خرچ ہوتی تھی کمیونزم کو رد کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے جوان تیزی کے ساتھ کمیونزم کی طرف جاتے تھے. لیکن اب وہ خطر ٹل گیا, خود کمیونسٹوں نے بھی توبہ کیا ہے, اب کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اسلام یہ آیہ شریفہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے انقلاب لانا ہے معاشرے میں, قوم میں انقلاب لانا ہے. قوم میں انقلاب لانے کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی, اس قوم کے افراد اپنی ذات میں انقلاب لائے. حتی یغیروا ما بی انفسهم، اپنے ذات میں انقلاب لائے، اپنی ذات میں تبدیلی لائے تو قوم میں تبدیلی آئے گی، اپنی ذات میں تبدیلی نہ لائے قوم میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. حکومتیں بدلتی جائے گی لیکن وہی لوگ، نام بدلتے ہیں، کام وہی ہے، اقدار وہی ہے، افکار وہی ہے، کردار وہی ہے، نام سر بدلتے جائیں گے. تو یہ قرآن کا ایک پیغام ہے. آپ تبدیلی چاہتے ہیں، امت اسلامی آپ کے سامنے ہے، غلامی سے، فقر سے، جہالت سے، غربت سے، دربدری سے، اختلاف سے، ناامنی سے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنے ذات میں تبدیلی لائے تو آپ کی قوم میں تبدیلی آئے گی. اب ذات میں تبدیلی لانے کے مختلف اصول دین نے بیان کیا، کس طرح سے ذات میں تبدیلی لانا ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، عمل صالح بجا لانا ہے، صاحب بصیرت بننا ہے وغیرہ. اپنے ذات میں تبدیلی لانا ہے، اپنے اخلاق کو اخلاق حسن بنانا ہے، صاحب صبر و تحمل و ثابت قدم ہونے کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک شکر نعمت کرنا، اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، یہ انسان کی سعادت کے ایک اہم ذریعہ یہ ہے. نعمت کا شکریہ ادا کرو، خدا آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا. لئن شکرتم، یہ اصولوں میں سے ایک ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ اسی سے مربوط ہے کہ اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں قوم میں تو اپنی ذات میں تبدیلی لاؤ. اپنے ذات میں کیسے تبدیلی لائیں گے؟ اپنے پاس جو نعمت ہے اس کا شکریہ ادا کرو، قوم کے پاس جو نعمت ہے اس کا شکریہ ادا کرو. کچھ نعمتیں قوم میں ہیں، کچھ نعمتیں آپ کے ذات میں ہیں، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. نعمت کی نسبت میں ایک شکر ہے، ایک کفر نعمت. علی فرماتے ہیں کہ اگر آپ پر مصیبت آئی تو صبر کرو، نعمت ملی تو اس کو شکر کرو، شکر نہیں کیا تو غیان کفران نعمت کریں گے تو یہی نعمت آپ سے چھن جائے گی. شکر نعمت کریں گے نعمت بڑھ جائے گی، زیادہ ہو جائے گی. کفران نعمت اختیار کریں گے نعمت چھن جائے گی. ابھی آپ لیجیے جوانی کی نعمت. شکر نعمت کیا ہے؟ اصل شکر کا مطلب یہی ہے، یہ احساس کرنا کہ خدا نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، مجھے اعضاء خمسہ دیا ہے، آنکھ نہ ہوتی. آپ دیکھیں ان میں سے ایک تھوڑی سی کمی ہوتی. ابن سینا کہتے ہیں وہ خدا جس نے انسان کے آنکھوں کو بچانے کے لیے ابرو رکھا، پلکیں رکھی، اگر یہ ابرو نہ ہوتی تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. کچھ تکلیف تو ہوتی ہے، ظاہر ہے پسینہ نیچے آ جاتا وغیرہ وغیرہ تکلیف، لیکن دیکھ سکتا تھا. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی خدا نے خیال رکھا. ایسا خدا دین کو کیسا نظر انداز کر سکتا ہے، انسانوں کو دین سے محروم کرے. تو خدا نے اتنی نعمتیں دی ہیں، جوانی کی نعمت، طاقت ہے، جرأت کے دور ہے، امید کے دور ہے، تسلیم نہ ہونے کا دور ہے، شکست نہ ماننے کے دور ہے. خلاصہ انسان پہلا مرحلہ یہ احساس کر یہ نعمت خدا نے مجھے دی ہے. صحت کی نعمت، ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، ولایت کی نعمت. جب چھٹے معصوم نے ایک صحابی کو اپنے دورہ سرا پہ بلایا، دعوت دی اس کو، بہت اچھا کھانا کھلایا اس کو، پھر کھانے کے بعد آپ نے پوچھا یہ کھانا کیسا تھا تمہاری نظر میں، کہا کہ مولا کھانا تو بڑا مزیدار تھا لیکن مجھے خوف ہے کہ قیامت کے دن خدا کہیں مجھ سے نہ پوچھے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو امام نے فرمایا کوئی عام سخی اور کریم انسان جب دوسرے کو کچھ دیتا ہے دوسرے دن نہیں پوچھتا ہے کیا کیا میں نے جو تمہیں دیا تھا، نہیں، یہ مراد نہیں ہے. خدا جب احسان کرتا ہے، کھانا دیا ہے اچھا، تو نہیں پوچھے گا تم نے کیا کیا کھانے کے ساتھ. تم جس نعمت سے پوچھنے کی بات کی ہے، قیامت کے دن تمہیں تم سے ولایت اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ولایت اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اس ولایت کے ساتھ تم نے کیا کیا. بس پہلا مرحلہ شکر کا یہ ہے محسن کے احسان کا احسان مند ہونا, دل میں یہ احساس کرنا کہ خدا نے مجھے یہ نعمت دی ہے. میرے اعضا و جارا میں سے ایک کم ہوتا ہے, ایک گھنٹے کے لیے آپ سوچے خدا نخواستہ ہم پاگل ہوتے تو کیا شرمندگی کی بات, ایک احساس کرے ایک گھنٹے کے لیے. تو ان احسانات کا احسان مند ہونا, خدا نے مجھ پر احسان کیا ہے, پھر اس احسان کا اس نعمت کا بہترین جگہ پر جس طرح سے خدا چاہتا ہے اسی طرح سے خرچ کرنا. خدا کیا چاہتا ہے؟ چاہتا ہے کہ خدا نے جو آپ کو نعمت دی اس نعمت سے اپنی دنیا کو بھی آباد کرے آخرت کو بھی آباد کرے. خدا نہیں چاہتا بندے مومن دنیا میں کسی کی طرف محتاج ہو, بندے مومن کسی کے ماتحت رہے, بندے مومن دوسروں سے ڈرتا رہے. خدا چاہتا ہے بندے مومن آزاد ہو, مستقل ہو, عاقل ہو, عالم ہو, سمجھدار ہو, دولت مند ہو, یعنی سارے کمالات بندے مومن ہی کرے چاہتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ فقیر ہو, غریب ہو, ڈرپوک ہو, بزدل وغیرہ ہو. خدا کی دی ہوئی نعمت سے بہترین فائدہ اٹھائے اور پھر خدا کا شکریہ ادا کرے. زبانی جو شکریہ ہے وہ کم ترین درجہ ہے, درحقیقت قلبی شکریہ کا اظہار ہے. یہ تین مرحلہ, قلبی شکریہ, عملی شکریہ, زبانی شکریہ, یہ شکریہ ہے. اگر فرض کیجیے کسی نے آپ کو پھول دیا, لا کر ہدیہ, آپ اس پھول کا شکریہ ادا کرتے زبان سے 10 مرتبہ شکریہ ادا کرنے کے بعد پھینک دیں, گٹر میں پھینک دیں, تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ شکریہ سمجھتا ہے یا توہین سمجھتا ہے؟ توہین سمجھتا ہے. لیکن اس کا شکریہ ادا کیے بغیر پھول کو اپنے ساتھ رکھیں گے, سونگھیں گے, تو احساس کرتا ہے کہ اس نے میرے ہدیہ کا خیال رکھا, پاس رکھا. تو شکریہ عمل ہے, خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے بہترین فائدہ اٹھانا اپنے فردی زندگی میں. ایک لمحہ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کرنا, ایک منٹ, ابھی جو آپ ادھر آئے ہیں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ادھر بیٹھتے ہیں, ایک منٹ کے بدلے میں آخرت میں کتنا خدا ثواب دے گا اس کے حد معین نہیں کر سکتا آپ. انسان کی زندگی اتنی قیمتی ہے, ایسا عظیم سرمایہ ہے, ایک ایک لمحہ باعث نجات ہے, ایک ایک لمحے کے مقابل میں جو جنت ہو اس کی مدت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو یہ قوموں کی بھی نعمتیں ہوتی ہیں, قوم کے پاس جو نعمت, ہمیں سمجھ میں آنا پڑے گا ہمارے قوم کے پاس کون سی نعمتیں ہیں, ان نعمتوں سے بہترین فائدہ اٹھانا. اگر سمجھ میں نہ آ جائے, چھوٹا بچہ ہے گھر میں, گھر میں جواہرات ہے, سمجھو آپ سونا ہے, لیکن بچے کے سمجھ میں نہیں آئے گا, جب پیسے نہیں بھوکا مر جائے گا. نعمت سمجھ میں آ جائے تو نعمتوں کی قدردانی کرے گا. نعمت سمجھ میں نہ آ جائے کہ یہ نعمت ہے, کس قسم کی نعمت ہے, کس قسم کے فائدے اس سے حاصل کر سکتے ہیں, تو اس نعمت کو ضائع کرے گا انسان. میں آپ کی خدمت میں ہمارے زمانے کے قومی نعمتوں کے حوالے سے مثال عرض کرتا ہوں. بعض برادران نے بھی یہ خواہش کی ہے, امام خمینی کو آپ لیجئے. میرے ہم عمر بزرگواران جانتے ہیں انقلاب ایران سے پہلے عالم میں تشیع کی حالت کو اور اب عالم میں تشیع کے مقام کو, کہ باطل کے ساتھ اگر مقابلہ کر رہا ہے صرف تشیع ہے, علم اسلام کو بلند رکھا ہے, باقی سارے مسلمان کافروں کے مشرکین کے غلام ہے. یہ غلام علم اسلام کو بلند رکھ سکتے ہیں. مکہ, مدینہ, بیت المقدس تینوں امریکہ کے زیر سرپرستی چل رہے ہیں. تو امام خمینی نے کیا کہ امام خمینی سے پہلے بھی ہمارے بزرگان بھی تھے, مراجع تھے, لیکن امام نے ایک اہم نقطہ, یہ آدمی کی بصیرت, معرفت, البتہ وقت کے امکانات بھی اپنی جگہ پر مؤثر ہے. زمانے کچھ نعمتیں ایک زمانے میں ملتی ہے, دوسرے زمانے میں نہیں ملتی ہے. کچھ حالات کسی زمانے میں سازگار ہے. ائمہ معصومین کے شاگردی پر امام خمینی فخر کریں گے, لیکن ائمہ معصومین کو ایسے افراد نہیں ملے جو امام کی آواز پر لبیک کہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں, ورنہ ائمہ کی عظمت کی کیا حد ہے. کوئی حد معین نہیں کر سکتا. لیکن خلاصہ امام خمینی کو آپ لیجیے, انہوں نے کیا کیا, مذہب اہل بیت میں جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی شناخت کی اور ان سے فائدہ اٹھایا. ایک عزاداری, عزاداری آتے ہیں اہل بیت کے ذکر کرتے ہیں روتے ہیں چلے جاتے ہیں, محرم سے پہلے اور محرم کے بعد ہمارے کردار اخلاق افکار میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. در حالی کہ عزاداری کے مقصد انسان کو حسینی بنانا ہے, معرفت کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے, جذبات کے لحاظ سے. لیکن اس طریقے سے مناتے ہیں کہ اگر میں خدا نخواستہ کوئی گناہ محرم سے پہلے کرتا ہوں محرم کے بعد بھی وہی کروں گا, کوئی فریضے سے غافل ہوں محرم سے پہلے محرم کے بعد بھی رہوں گا. اتنے عظیم خون, اتنی عظیم قربانی کے ذکر ہوتا ہے لیکن میں بیدار نہیں ہوتا ہوں. اس نعمت سے, نعمت عزاداری سے, نعمت امامت سے, نعمت ولایت سے استفادہ نہیں کرتا ہوں, بلکہ بس اوقات الٹا استعمال کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ آپ ولایت اس لیے ہے, عزاداری اس لیے ہے کہ آپ انسان نہ بنو, کوئی حرج نہیں ہے, آپ گناہ کرو, جتنے گناہ کرنا چاہتے گناہ کرو, درندوں کی طرح زندگی کرو, جنت آپ کے لیے بک ہے. کچھ لوگ عزاداری کو استعمال کرتے ہیں تاکہ محبان اہل بیت زیادہ بد کردار ہو جائے, خدا سے زیادہ دور ہو جائے, نماز سے زیادہ دور ہو جائے, مسجد سے زیادہ دور ہو جائے, اس معنی میں استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, ہماری جہالت. اگر ہم جانتے ہیں حسین کیا چاہتے ہیں, ایک رات مہلت مانگتے ہیں, ایک رات مہلت مانگتے ہیں, ایسی بات نہیں کہ امام نے پہلا انجام نہ دیا ہو, لیکن عشق ہے نماز کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, دعا کے ساتھ, یاد خدا کے ساتھ. عصر تاسوع عالم درس فرماتے جا کے مہلت مانگی آپ. تو امام خمینی نے عزاداری سے استفادہ فرمایا کہ جانتے عزاداری کس لیے ہے, کہ صرف جنگ اس زمانے کے یزید کے ساتھ نہیں کرنا, یزیدیت کے ساتھ جنگ کرنا ہے, یزید کو یزیدیت میں تبدیل کیا. خود امام نے بھی فرمایا تھا میں مجھ جیسا یزید جیسا, یوں نام لیا, حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا, نہیں فرمایا مجھ جیسا, یعنی جو اہل حق ہوگا یزید جیسا, جو اہل باطل اس کے سامنے نہیں جھک سکتا, حق باطل کے سامنے جھک گئے تو حق نہیں رہے گا, یعنی وہ حق جو باطل کے سامنے جھک جائے وہ حق نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ یزید, صرف امام نے یزید کے خلاف قیام نہیں کہ یزیدیت کے خلاف قیام کیا, عزاداری کا ہدف یہی ہے, یزید تو مر گیا یزیدیت باقی ہے. حسین کے لیے حلم ناصر حسین نے اپنی ذات کے لیے نہیں کہا, امامت کے لیے کہا, اپنی ذات کے حوالے سے جانتے تھے شہید ہو رہے ہیں. بالکل 50 سال پہلے سے یہ پیغمبر سے لے کر کربلا تک یہ خبریں آئی من دی تھی کہ ہم شہید ہو رہے ہیں. تو امامت کے لیے, یعنی مقصد امام, ہدف امام, اسلام, تشیع کے لیے آپ مدد مانگ رہے تھے. حل من ناصر ینصرنا, ورنہ جانتے تھے ادھر شہید ہونے والے ہیں, عاشور کے دن تو شہید ہونے والے ہیں, اس کے باوجود مسلسل آپ پکار رہے تھے. تو امام خمینی یہی کیا, کل یوم عاشورا کل ارض, پیغام حسین یہ ہے جہاں پر بھی حق و باطل کا مقابلہ ہو وہاں حق کے ساتھ دیا تو میرے ساتھ. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کام, مرجعیت. ہم تقلید کرتے تھے مشیرین کے مذہب تشیع میں, خود ائمہ کے زمانے میں بھی تقلید کا سلسلہ جاری تھا, یعنی ائمہ امام مدینہ میں ہوتے تھے, کوفہ میں شاگردان امام جو کچھ کہتے تھے لوگ اسی تقلید کرتے تھے, بلکہ خود مدینہ میں امام پنجم کی حدیث ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب ابان ابن تقلب جو آپ کے عظیم صحابی شاگرد تھے فرمایا اس جیسی شخصیت مسجد نبوی میں جاتا ہے فتویٰ دیتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے شیعوں میں ایسے علمی شخصیت موجود ہے. تو یہ سلسلہ جاری تھا, لیکن یہ اس زمانے کے مشہدین امام کی فرمائشات سن کر آتے تھے اور اس کے مطابق پوچھنے والوں کے سوالات کا جواب دیتے تھے. عصر غیبت میں امام تمام ائمہ کے تمام فرمائشات حدیث کی کتابوں میں شکل میں, البتہ علم رجال, علم درایت, علم اصول, علم فقہ, یہ تمام علوم کے زیر سایہ, کیونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ بنی عباس بنو امیہ کی سازشوں کی وجہ سے, دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے, زمانے کی وجہ سے جو تبدیلیاں آئیں, ان حوالوں سے تو مختلف علوم کی ضرورت ہے تاکہ کلام ائمہ کی حفاظت بھی ہو, صحیح سمجھ سکے. تو یہ مرجعیت اس زمانے میں تھا. امام خمینی نے کیا کہا؟ کہا مرجعیت ائمہ اتھا نے فرمایا مشاہدین کی تقلید کرو, من کان من الفقہا صائن لنفسی, یہ تو سب جانتے تھے, تقلید بھی کرتے آ رہے تھے فقہا میں سے. امام یازدہون کی حدیث ہے, فقہا میں سے جو صائن لنفسی مطیعا لمولا مخالفا لہوا فللعوام ان یقلدو, فقہا میں سے جو اپنے نفس کو بچانے والا ہوگا, اپنے آقا کی اطاعت کرنے والا ہوگا, خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہوگا, تو عوام کو چاہیے اس کی تقلید کرے. اسی طرح سے فرمایا کہ من روى حديثنا وعرف حلالنا وحلالنا واحكامنا فليرضوا به حكما اني جعلته حاكما, ہمارے جو مجتہدین ہیں ان کو میں نے حکمران بنایا ہے. ولایت فقیہ اسی کو کہتے ہیں, یعنی حکومت کرنے کا حق ان کو دیا ہے, کیونکہ یہ حق امام کا ہے حکومت کرنے کا حق, کیونکہ معصومانہ شکل میں حکومت کرے گا. فتویٰ دینے کا حق معصومانہ شکل میں فتویٰ دے گا, البتہ فتویٰ کا لفظ ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں. امام معصوم ہے علمی لحاظ سے, عملی لحاظ, لیکن ظاہر عصر غیبت میں ہم نے اپنے آپ کو محروم کیا ہے معصوم کی خدمت میں جانے سے, انسانوں نے اپنے آپ کو محروم کیا ہے نا. تو ائمہ نے امت کو بے لگام نہیں چھوڑا ہے, ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے جو لوگ کلام معصومین کی تحقیق کرتے ہیں, اور تحقیق کر کے معصومین کے نظریات سے آگاہ ہے ایک, اور اس پر عمل کرتے ہیں دو, یعنی مجتہد عالم ہے. مجتہد عالم یعنی معصومین کی فرمائشات کو وہ سب سے بہتر سمجھتے ہیں, اور عادل ہے یعنی اس پر عمل بھی کرتا. آپ دیکھیں مجتہدین کے شرائط کو, تو یہ عرض کے بارہ علوم میں مہارت کی ضرورت ہے, تب ایک آدمی مرجع تقلید بن سکتا ہے. مجتہد بننے سے بھی تقلید نہیں کر سکتے, مجتہدین کے درمیان اعلم ہو, سب سے بہتر ہو, یا سب سے بہترین ان میں سے ایک ہو, اور ساتھ عدالت ہو. یہ ایک بدیہی چیز ہے, خود ائمہ کے زمانے میں تھا, ائمہ کے فرمائشات بھی ہے, اور بدیہی چیز بھی. تمام علوم میں آپ دیکھیے, ہر علم میں ماہرین کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں. آپ دیکھیے ایک آدمی آنکھوں کے ڈاکٹر ہے, آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہے, اب اس کے دل کو تکلیف ہو جائے, کئی لاکھ پیسے لے کر جاتے ہیں دل کے ماہر کے پاس, اپنا دل بھی حوالہ کرتا ہے, اپنا پیسہ بھی حوالہ کرتا ہے, اور اس کے بعد کو بیچون چرا مانتے ہیں, یعنی دل حوالہ کرتے ہیں اس کے چاقو کے سامنے. اب وہی ڈاکٹر جو دل کا ماہر ہے, اگر اس کے آنکھوں کو تکلیف ہو جائے, وہ اپنی آنکھیں حوالہ کرتا ہے اس اسپیشلسٹ کی طرف جو آنکھوں کے ماہر ہے. ایک آدمی عسکری مسائل ماہر ہے, ملک کے اسلحہ سرحدات سب اس کے حوالہ کرتے ہیں, اسلحہ سرحدات سب اس کے حوالہ کرتے ہیں. یعنی اس عالم میں دیکھیے سینکڑوں کی تعداد میں ایسے علوم ہیں جس میں مہارت کی ضرورت ہے, جو ماہر نہیں ہوتے اس میں اس ماہر کی طرف رجوع کرتے ہیں. سیاست میں جو ماہر نہیں ماہر کی طرف رجوع کرتے ہیں, میڈیکل میں, انجینئرنگ میں, آپ اپنے مکان کسی انجینئر کے حوالہ کرتے ہیں اگر اچھا سا مکان بنانا چاہتے ہیں. آپ اس دنیا میں دیکھیں, پوری دنیا نے مان لیا ہے تقلید کے بغیر انسانی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا, غیر ماہرین ماہرین کی طرف رجوع کرنا ہوگا, اس کے بغیر نہ کوئی صحیح بلڈنگ بنے گی, نہ صحیح روڈ بنے گا, نہ صحیح ہوائی جہاز بنے گی, نہ صحیح کارخانے بنیں گے, نہ فو عسکری طاقت بنا سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. واحد ذریعہ یہ ہے ایک لائن میں ماہر ہو جاؤ, جو ماہر نہیں ہے اس کی طرف رجوع کرو, اس لین کے امانت اس کے حوالہ ہو. یہ عام طور پر پوری دنیا میں ہے, یعنی پوری دنیا کی سسٹم اسی پر چل رہا ہے. دین میں آ کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عربی تک نہیں آتی, عربی گرامر تک نہیں آتی, ایک جملہ بولتے ہیں غلط بولتے ہیں, اس حد تک گرامر تو بچوں کا کام ہے. اب وہ نظریہ دینا شروع کرتے دین میں آ کر, یعنی دنیا کے ہر علم میں غیر ماہر ماہر کی طرح رجوع کرتے ہیں. دین میں آ کر ماہر کی طرح رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ دین میں کیا ہوتا ہے, یہ ہے کہ ایک انسان ایک فرد کی اور پورے معاشرے کی اور پوری انسانیت کی ابتدا سے لے کر انتہائی زندگی تک کی ذمہ داریوں کو دین بیان کرتا ہے. اب اس کو کہاں سے بیان کرنا, قرآن و سنت سے. ہزاروں کے تعداد میں غیر مستند راوی ہے, مستند راوی غیر مستند سے سمجھنا, روایتوں کے انواع کو سمجھنا. 14 صدی گزرنے کی وجہ سے زبان میں جو تبدیلیاں آئی, 14 صدی میں زبان کے ماہرین جانتے ہیں کافی تبدیلیاں آتی ہیں, ان سب کو سمجھنے کے لیے ماہرین کی ضرورت ہے. اور ہمارے مذہب میں صرف ماہر ہونا کافی نہیں ہے, ماہر ہونے کے ساتھ عادل ہونے کی ضرورت ہے. عرض کے اس حدیث میں کیا فرمایا, دنیا پرست نہ ہو, خواہشات نفسانی کے تابع نہ ہو, اپنے مولا کی اطاعت کرنے والا ہو. تو یہ واضح میں سمجھ میں نہیں آتا, ایک سازش جو ہو رہی ہے. سازش کرنے والا تو سازش کریں گے, کوشش کریں گے کسی قوم کے عوام کو اس قوم کے بزرگان سے جدا کر کے اغیار کے ساتھ مربوط کرے. یہ ہر قوم کی دنیا کی حکومتیں کوشش کر کے پاکستانی عوام پاکستانی میڈیا پر اعتماد نہ کرے, پاکستانی حکومت پر اعتماد نہ کرے, پاکستانی فوج پر اعتماد نہ کرے, ہندوستان پر اعتماد کرے, یہ ملک نابود ہو جائے گا. ہر قوم میں اس قوم کے ماہرین کی طرف رجوع ہونا چاہیے. دین کی نسبت میں ماہرین کون ہیں, مجتہدین ہیں. یہ ایک پوری دنیا میں چل رہی, دوسری یہ کہ ائمہ اطہار نے ان کی نشاندہی کی ہے. خود ائمہ کے زمانے میں مرجعیت ائمہ, یہ آپ قوم اگر کہیے قوم کے شیخان میں صحابی امام مدفون ہیں زکریا ابن یونس, امام فرمایا کہ اس سے اپنا دین لے لو, وہ دین و دنیا میں ہمارا قابل اعتماد انسان ہے. اس طرح کئی روایت ائمہ اطہار کی طرف سے آیا ہے کہ شیوں کو ارجاع دیا ہے اپنے شاگردوں کی طرف. جب مولانا مالک اشتر کو مصر بھیجا, محمد ابن ابکر کو مصر بھیجا, سلمان تو اس زمانے میں نہیں تھے, دوسرے بزرگان کو مختلف علاقوں میں بھیجا, یہ لوگ جا کے وہاں فتویٰ بھی دیتے تھے, یہ اجتہاد کے کام ہے, ولایت بھی کرتے تھے, حکومت بھی کرتے تھے. ابھی عصر غیبت میں مجتہد کو, اس زمانے میں بھی وہی لوگ مجتہد تھے, ولایت یعنی امام کے نظرے کے مطابق حکومت بھی کرتے تھے, امام کے نظرے کے مطابق احکام دین بھی سناتے تھے, لیکن امام مرکز میں تھے, غلطی ہو جائے یہ ہو جائے تو امام کی طرف رجوع کرتے تھے. لیکن ابھی عرض کے امام کی خدمت پہنچ جائے تو اچھی بہتر, لیکن خود ائمہ اطہار ابھی ایک سرمایہ ہے, یعنی قرآن مجید اور 12 امام بلکہ 14 معصومین کے علمی سرمایہ حدیث کی شکل میں ہمارے پاس ہے, بہت بڑا سرمایہ ہے. ائمہ کے زمانے میں شاگرد نہ ائمہ کے پاس بھی اتنا سرمایہ نہیں تھا, کیونکہ جتنا خود نے امام سے سنا تھا وہ ان کے پاس تھا. آج کل کی طرح اتنی کتابوں کی فراوانی نہیں تھی, اور 12 اماموں کے بعد تمام وہ سرمایہ جو 12 اماموں نے 14 معصومین نے بیان کیے. تو یہ مسئلہ ہے کیوں ہم ولایت فقیہ کے قائل ہیں. مذہب شیعہ کے نظریہ ہے, یہ کوئی ایران اور پاکستان کا نظریہ نہیں ہے. مذہب شیعہ میں جس طرح سے ہمارے عام مسلمانوں میں خلافت کا نظریہ, ہمارے پاس ولایت کا نظریہ ہے. ولایت اعلیٰ حاکم اعلیٰ خدا ہے, پیغمبر ہے, امام ہے, امام کے غیبت کے دوران امام نے ان انسانوں کو یہ ذمہ داری دی ہے جو ائمہ کے نظریات سے آگاہ ہے اور عادل ہے, باتقویٰ ہے, خوف خدا ہے, شجاعت ہے, جرأت ہے, صاحب بصیرت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, یہ سرمایہ امام خوبی نے اسی سے فائدہ اٹھایا, اسی سے فائدہ اٹھائے, نتیجے میں انقلاب کو کامیاب کرایا نا. مرجعیت تو بہت ان کے پاس تھی, امام نے کہا مرجعیت یہ ولی فقیہ یہ, اب اس کو استعمال کے اسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے ائمہ نے اپنی ولایت استعمال کی. یہ نائب امام ہے, دیکھیں کامیاب ایران میں تمباکو کے مسئلہ, تمباکو کے مسئلہ بالکل انڈین ایسٹ کمپنی کی مثال کی طرح تھی. انگلینڈ کے کمپنی نے ایران کے نامور بادشاہ ناصر الدین شاہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ایران میں کہیں بھی یہ تمباکو کی کاشت نہیں ہوگی, جتنے تمباکو ہے وہاں انگلینڈ سے آنا ہے. اب شروع تھا یہ ملک پر قبضہ کرنے کا. تو سید جمال الدین افغانی اور دوسرے سارے بزرگان نے مرزا شیرازی جو اس وقت سب سے بڑے عالم تھے فقہا کے درمیان, عراق کے سامرا میں رہتے تھے, ان کی کوشش یہ تھی سامرا کو مومنین کے شہر میں تبدیل کرے تاکہ حرم ائمہ کی حفاظت کر سکے, اسی لیے سامرا میں رہتے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ. تو وہاں پر ان کو یہ خطوط گئے, انہوں نے وہاں پر فتویٰ دیا. البتہ یہ فتویٰ حکم تھا, حکم ولایتی تھا. ایک حکم ہوتا ہے, ایک آرڈر ہوتا ہے, ایک فتویٰ, دونوں میں فرق ہے, لیکن دونوں کا حق نائب امام کو حاصل ہے. حکم دیا آج سگریٹ پینا, حقہ پینا امام زمانے کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے, یہ فتویٰ دیا. کیونکہ آج کا ہے نا, وجہ یہ کہ آج اسلام کے ضرر میں ہے, کل نہیں تھا. آج اسی راستے سے کفار مسلمانوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں, یہ حکم دیا. شاہ کی بیوی جو ہے ناصر شاہ قاجاری سلسلے کے سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ تھا, 50 سال اس نے بادشاہت کی ہے. اس کی بیوی نے اس کے ہاتھ میں جو چلم جو حقہ تھا اس کو چھین لیا. اس نے کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ جس نے مجھ کو تجھ پر حلال کیا ہے اسی نے حقہ پینے کو حرام کیا ہے. یہ مرجعیت کی طاقت ہے, یہ ولایت کی طاقت ہے. تو اس نے دیکھا گھر تک اتنا اثر ہے, تو جتنے پیسے لیا تھا واپس کر دیا, نقصان بھی دے دیا اور معاہدہ منسوخ ہو گیا. کہتے اس کے بعد ایک آدمی پہنچتے ہیں ایک عالم دین مرزا شیرازی کے پاس, اس کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو گئے. تو وہ رو رہے تھے, پوچھا کیوں آپ رو رہے؟ کہا کہ دشمنوں کو ہماری طاقت کا اندازہ نہیں تھا, اب اندازہ ہو گیا ہے, سازشیں شروع کریں گے. انقلاب ایران میں بھی یہ معلوم ہوا. ابھی دیکھیں عراق میں آغای سیستانی, سب سے بڑے مرجع تقلید ہے عراق کے مجاہدین کے درمیان, آغای سیستانی تو اس شاید 15-16 سال میں, تین کے بعد ابھی 17-14 سال میں چند جملہ ہی کہا ہے نا, آپ بھی میڈیا آپ کے پاس ہے, لیکن عراق کو کس طرح سے کنٹرول کیا چند جملوں کے ذریعے, یہ وہ طاقت ہے جو مرجعیت کے پاس ہے. یعنی ہمارے شیعہ عوام ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھتے ہیں نائب امام کی اطاعت کرنا اتنا ہی واجب ہے جتنا امام کی اطاعت کرنا واجب ہے, امام کا حکم ہے. اسی وجہ سے دیکھیے کتنی طاقت داعش کو شکست دیا. داعش جو پورا علاقے پر قبضہ کرنے کے, سعودی عرب تک قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا, اس کو شکست دی, امریکہ کو ناکام کر دی. دیکھو ایک فوجی بھی رکھنے کی اجازت نہیں ملی معاہدے میں امریکہ کو, ابھی دوبارہ داعش کے ذریعے اندر آیا ہے. یہ لوگ تو انہیں کی پٹھو ہے نا ان کے لیے. کہتے کچھ لوگ چور ایسے ہوتے ہیں کسی کے گھر میں سانپ چھوڑ دیتے ہیں, تو سانپ نکالنے کے بہانے سے آ کر گھر سے چوری کرتے ہیں. یہ لوگ اسی قسم کے ہیں, یہ تکفیری, یہ داعشی, اس قسم کے لوگ انہی کے سانپ ہیں جو ان کو چوری کرنے کے لیے, اسلام کو خراب کرنے کے لیے بہانہ دے رہے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ طاقت دیکھیے, ابھی لبنان میں روک دیا, یورپ, امریکہ, اسرائیل, خلیج کے سارے منافق ممالک کو روک دیا, ان کے تمام عربوں, سینکڑوں عرب جو خرچ کیا ہے اس کو بے اثر کر دیا, فلسطین میں روک دیا, سوریہ میں ناکام بنا دیا, عراق میں ناکام بنا دیا, یمن میں ناکام بنا رہے ہیں. اب یہ سب دیکھو امریکہ نے معاہدہ کیا تھا ایران کے ساتھ تاکہ ایک معاہدے کے بہانے سے ایران کو اپنے گروہ میں شامل کرے. انہوں نے دیکھا کہ معاہدے کے باوجود بھی ایران وہی ایران ہے جو پہلے سے, ان کو کیا معلوم ان کے, یہ اسلام سے پیغام لیتے ہیں, شیطان سے پیغام نہیں لیتے ہیں تاکہ ایک رابطہ کی وجہ سے پھر دوست بن جائے, دوست بظاہر دوست باطن میں غلام بن جائے. تو یہ دیکھ لیے کہ مرجعیت کی کیا طاقت ہے. یعنی مسجد کے پاس دیکھیں ہماری حوزہ کے دروس میں کوئی سیاسی کتاب بھی نہیں ہوتی، سیاسی پڑھائی بھی نہیں ہوتی ہے، سیاسی پارٹیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کامیابی کہاں سے آئی؟ وہی جو شیعہ قوم میں مقام ہے مرجعیت کا، ولایت کا جو مقام ہے، اسی مقام کی وجہ سے ایک شوہر بیوی آپس کے رابطہ، آپس میں جو رابطہ ہے، خلوت میں جو رابطہ ہے، وہ بھی مشہد سے پوچھتا ہے. اس سے زیادہ عظمت چاہیے مشہد کا مقام شیعہ معاشرے میں؟ اپنے خود تنہا، اپنی تنہا زندگی میں بھی کیا چیز میرے لیے جائز ہے، کیا چیز میرے لیے جائز نہیں ہے، وہ بھی مشہد سے پوچھتا ہے. یہ طاقت، اسی لیے دشمن اس طاقت کو ختم کرنے کی کوشش. انقلاب ایران کے بعد جو سی آئی اے کی میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا، پوری فیصلہ تحقیقات کے بعد، شیعہ قوم کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم مراجع شیعہ کو کبھی اپنے ہم نوا نہ بنا سکے، ان پر اثر نہ کر سکے، اس لیے کوئی امید نہیں ہے. مراجع شیعہ کے مقام کو شیعوں کے دلوں سے نکالنا ہے، مراجع شیعہ کو بدنام کرنا ہے، یہ ایک فیصلہ ہے، کیونکہ دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، خرید نہیں سکتے ہیں، خریدے نہیں جا سکتے ہیں، یہ تجربہ نے ہمیں ثابت کیا ہے. تو ان شیعوں کو ان سے بدزن کرنا ہے، یہ ایک کام. دوسرا کام عزاداری ہے شیعوں کی طاقت کے، شیعوں کی طاقت کے سرچشمہ مرجعیت، عزاداری، امید بے امام، عزاداری ہے. عزاداری کو ختم نہیں کر سکتا ہے، شیعوں کے دلوں میں عزاداری زندہ ہے، عزاداری کو بے مقصد بنا سکتے ہیں. جس طرح سے قرآن کو ختم نہیں کیا لیکن قرآن کو بے مقصد بنایا، قرآن کی تفسیر میں تحریف کر کے اہل بیت پر حملہ کیا، پیغمبر کے بعد پیغمبر کی سنت پر حملہ کیا، قرآن پر حملہ نہیں کیا، کہا قرآن کی تفسیر کو اپنی پسند کے مطابق ہم تفسیر کریں گے تو ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے. کہا آزاداری کو بھی ختم نہیں کر سکتے، جس طرح سے مسلمان گھر گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، آزاداری بھی گھر گھر میں ہے، ہر امام بارگاہ میں، شیعوں کے دلوں میں ہے، شیعوں کا ہر دل ایک عزا خانہ ہے. اب اس کے لیے کیا کرے؟ اس کو مقصد سے دور کرے، پیغام حسینی سے دور کرے. یہی کیا، کیسے کریں گے؟ کہا کہ ایسے ذاکرین کے ذریعے جن کے پاس تقویٰ نہیں ہے، بے تقویٰ ذاکرین کے ذریعے ایک، اور بے تقویٰ بانیان مجلس کے ذریعے دو. اب سی آئی اے کے جو آدمی تھا جس نے یہ 10-15 سال یہ انٹرویو دیا، پوری دنیا میں یہ انٹرویو فیل گئی، مائیکل براؤن، اس نے ہی کہا 90 کروڑ امریکہ نے پیسہ مقرر کیا تھا تاکہ اس مسئلہ کے مطالعہ کرے، کس طرح سے شیعہ معاشرے کو ہم اپنا بنا سکتے ہیں. کہا کہ ان کو کھوکھلا کرنا ہے. خود ایران کے بارے میں ریگان کا یہی نظریہ تھا، ایران کے ساتھ جنگ کر کے ہم نہیں جیت سکتے، ثقافتی جنگ کریں گے، اس کو کھوکھلا کریں گے، عقیدے کو خراب کریں گے، عقیدے ولا اتفاقی کو ختم کرو، آزاداری کی نسبت میں منفی چیزیں لاؤ، تو ورنہ اس قوم کے ساتھ اب جنگ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے. اب دیکھ رہے اس کے اثرات ابھی پاکستان میں بھی آنا شروع ہو، مرجعیت کے خلاف، ممبر حسین پر جا کے مرجعیت کے خلاف، ممبر حسین پر جا کر نماز کے خلاف، ممبر حسین پر جا کر عمل صالح کے خلاف کیوں بات ہو رہی ہے؟ یہ در حقیقت وہی سازش ہے جو دشمنوں نے شروع کی ہے، اور کچھ نادان دوست، دانا دشمن کہ ملی بھگت سے یہ کام ہو رہا ہے. درود پڑے محمد و آل محمد. عرض کے نعمتوں کی معرفت ہو تو نعمتوں سے بہترین استفادہ کر سکتے. ابھی عراقیوں نے نعمت مرجعیت سے فائدہ اٹھایا، دشمنوں کو بھگایا. دشمنوں نے کیا کیا؟ آپ جان داعش کو لے لے، القاعدہ کو لے لے، طالبان کو لے لے، جب فتح نصرہ کو لے، سارے تکفیرون کے لے لے، ان کی زندگی کے نام خون ریزی ہے، دوسرا نام نہیں ہے، خون ریزی، بے رحمی، درندگی، سارے پستیوں کا مجموعہ ان کی زندگی. دیکھو جدید خود انہی کے میڈیا کو سنے ہیں، انہوں نے جو دنیا کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے اور دنیا کو مرعوب کرنے کے لیے اپنے کارنامے پیش کیا ہے، اس کو دیکھیے, اتنی بستیاں غلامی, مغرب کی غلامی. خود قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ یہودی و نصارہ کو راضی کرنا چاہیں, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ انہی کی ملت کو نہیں اپنائیں گے, انہی کے دین کو نہیں اپنائیں گے. نام سے نہ صحیح, حقیقتاً انہی کے دین کو اپناتے ہیں. اب دیکھیں ان کے کردار, ساری چیزوں کو دیکھیے, ان تمام پستیوں کے بعد وہ شکست کھا رہا ہے. طالبان کی شکست, صدام کی شکست, قذافی کی شکست, آپ دیکھیں القاعدہ کی شکست, داعش کی شکست, مسلسل ظلم و ستم و بربریت کے باوجود شکست سے دوچار ہو رہے ہیں. لیکن اہل بیت کے ماننے والے کتنے باکردار ہیں, اپنے دشمنوں کے علاقوں کو جو فتح کر, جن دشمنوں نے ہزاروں کے تعداد میں عراق میں دیکھیے قتل عام کے سپائی کر کے علاقے میں, جب وہاں فتح کیا ذرہ برابر ظلم نہیں کیا. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, جب لبنان میں, لبنان کے بیروت تک امریکہ اور اسرائیل نے قبضہ کیا ہے, سن تقریباً 83 ایسا آس پاس تھا, تو ایک جوان جاتا ہے امریکی سفارت خانوں کو اڑانے کے لیے, ایک ٹرک لے کر جا رہا ہے سفارت خانوں کو اڑانے کے لیے. اب وہ جوان پہنچ, دیکھو اپنی جان دینا ہے نا ایسی چیز میں, تو جان سے ہاتھ دھو کر جاتا ہے. دیکھتا ہے ایک باپردہ عورت کھڑی ہے سفارت کے سامنے, سوچتا ہے اگر میں ٹکراؤں سفارت کی بلڈنگ سے تو یہ باپردہ عورت ہے, اب نہیں جانتا عورت بھی کون ہے, یہ بھی ماری جائے گی. دو گھنٹے پورا انتظار کرتا ہے, یہ مستند خبر ہے, دو گھنٹے پورا انتظار کرتا ہے. اس دوران کچھ بڑے بڑے امریکی لوگ آتے ہیں سفارت خانہ میں, بعد میں پتہ چلتا ہے یہ سی آئی اے کے بڑے لوگ تھے. ان کے اندر جانے کے بعد یہ عورت اٹھ کر چلی جاتی ہے, عورت کو اٹھ کر چلے جانے کے بعد یہ لے جا کر اپنی گاڑی کو, ٹرک کو ٹکرا دیتا ہے سفارت خانے کے ساتھ, اور امریکہ بھاگ گئے, فرانسہ والے بھاگ گئے, اسرائیل بھی بھاگ گئے, دو تین ایسا کام ہوا سب بھاگ گئے. یعنی ایک عورت کی جان بچانے کے لیے, یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا کام ہے, ایک کی جان بچانے کے لیے اپنے پروگرام کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے. دیکھو شک ہو سکتا تھا کہ بھائی یہ اتنا کیوں کھڑا ہے ادھر, تو یہ اب دوسروں کو دیکھیں کتنی بربریت, کتنی پستی, کتنی درندگی. یہی فرق ہے کافی ہے جب ایک آدمی ان عالم خواب میں یا عالم بیداری میں سوچتے سوچتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہے, آپ کے دشمنوں نے آپ کے اہل بیت پر اتنا ظلم کیا, لیکن آپ اور آپ کے اہل بیت دشمنوں کے ساتھ اتنے اچھے پیش آتے. پھر یہی سوچتے سوچتے سو گیا, نیند آئی, عالم خواب میں پیغمبر کو دیکھتا ہے. پیغمبر فرماتے تم اپنے سوال کے جواب چاہتے ہو تو ایک شاعر کے نام نے حیث بیس, اسی وہ جانتا تھا اس شاعر کو اپنے علاقے میں رہنے والا, اس کے پاس جاؤ وہ جواب دے گا. اب جب خواب میں پیغمبر کو دیکھا ہے تو صبح ہونے کی فرصت نہیں ہوئی, چلا گیا ابھی سحر کے وقت تک چلا گیا, اس کے دروازہ کٹکھٹایا, کہا کیوں آئے ہو اس وقت پر, کہاں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو رو پڑا, کہا کہ یہ شعر میں نے آج رات کہا ہے, کسی کو اس شعر کا پتہ, پتہ ہو تو ممکن خواب میں نظر آتا ہے نا, کسی کو پتہ نہیں تھا. شعر یہ ہے, جب ہم نے حکومت کی, جب تم نے حکومت کی, نالیوں کو خون سے بھر دیا, شہر کے نالیوں کو خون کی ندیوں میں تبدیل کر دیا, لیکن جب ہم حکومت پر آئے عفو کرنا, درگزر کرنا, بخشش کرنا ہماری طبیعت تھی. ہم اور تمہارے درمیان فرق کے لیے اتنا کافی, ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہے. یعنی آل محمد پاکیزہ ہے, صاحب کرامت ہے, صاحب شرافت ہے, صاحب عفو بخشش ہے, اسی لیے معاف کرتے ہیں, دشمن سے بھی انتقام نہیں لیتے. تم اتنے پست ہو اسی لیے تم سے خوبی کی کوئی امید نہیں ہے. یہی تعلیم ہے محمد آل محمد کی. آپ دیکھ رہے ہیں مجاہدین مکتب اہل بیت کس طرح سے پیش آتے ہیں. ایام محرم ہے, تاریخ کے عظیم ترین قربانی, عظیم ترین ہدف کے لیے عظیم ترین ہستیوں کی طرف سے, ایسی ہستیاں جس میں امام معصوم ہیں, پیغمبر کے نواسیاں ہیں, 96 سال کے صحابی بھی ہے، شش مہا شہزادہ بھی ہے، یعنی معاشرے کے تمام طبقات نے اس قربانی میں حصہ لیا ہے. 96 سالہ مسلم ابن اوسجہ کے سرانے پر جب حضرت حبیب امام کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، حبیب کہتے ہیں مسلم مجھ بھی تو شہید ہونا ہے ورنہ میں تم سے ضرور پوچھتا، اپنی وصیتیں کر. مسلم کہتا ہاں میری وصیت ہے، اشارہ کے حسین کی طرف. آخری لمحات میں اوصی کے بہاد الغریب، میری وصیت یہ ہے کہ حسین کو تنہا نہ چھوڑو. شہزادہ علی اصغر کے بارے میں یہ روایت ہے، جب تیر آئی مسکرا گئے. ٹھیک ہے شہزادہ علی اصغر دوسرے بچوں سے مختلف ہے، شک نہیں ہے، لیکن اس عظیم قربانی میں شامل ہونے پر خوش ہے. تیر سے تو تکلیف ہوتی ہے نا، یہ عظیم قربانی ہے، اس کی قدر ہم جانتے ہیں کم و بیش، اسی لیے مناتے ہیں. اور اس کے منانے کے جو عظیم ثواب ائمہ اطہار نے قرار دیا ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے. اگر روئے رولائے رولانے کی رونے کی شکل بنائے، کیوں؟ اس لیے کہ پروگرام بہت عظیم ہے، عظیم ترین ہستیوں کی، عظیم ترین قربانیاں، عظیم ترین ہدف کے لیے عالم انسانیت کے سامنے اس سے بڑھ کر کوئی ہدیہ خدا کے پاس پیش کرنے کے لیے نہیں ہے. لیکن سلام و شہزادی زینب پر جب حسین کے سرانہ پہنچی، ایک ہاتھ حسین کے پشت اور ایک ہاتھ حسین کے گلے کے نیچے رکھ کر اٹھاتی ہے، خدایا اس قربانی کو قبول فرما. یہ افسانہ ہے ہمارے لیے، لیکن معرفت زینب، معرفت الہی، عشق الہی زینب کی وجہ سے فرماتی خدایا اس قربانی کو قبول فرما، ایسی قربانی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. دشمنوں کی تمام تر کوششوں میں نارس کے 60 کے قریب مقتل کی کتابیں کوئی بھی ابھی نہیں ہے، شروعات میں جو لکھی گئی تھی، اتنی سازشیں ہوئی، بلکہ شہادت کی انکار کرنے کی کوشش کی، کہا کہ یہ خارجی تھے. لیکن اس کے باوجود جتنی مصیبتیں ہم تک پہنچی ہے، انسان اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا. جب زہر یازدہم قافلہ آل محمد کا گزر ہوا مقتل سے، اسیروں پر بہت گران گزرا، باعزت خاندان ہے، ان کے عزیز کے لاشیں پڑی ہو، کوئی دفن کرنے والا نہ ہو. آپ ایک تصور کریں، ہمارے کوئی عزیز کی لاش پڑی ہو، کوئی دفن کرنے والا نہ ہو، ہم پر کتنا بر گران گزرے گا؟ ہم جانتے ہیں وہ تو دنیا سے جا چکا ہے، خدا کے پاس ہے، لیکن ہم خود کیا احساس کریں گے؟ تو اہل بیت کا کیا احساس ہوگا؟ روایت میں کہ سید سجاد کی حالت غیر ہو گئی، جانکلی کی حالت پیدا ہوئی، حسین کے وارث امام زمانہ جوان بیٹا اپنے والد کو دفن نہیں کر سکتا. شہزادی نے فرمایا بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ یادگار رسالت ہے، یادگار امامت ہے، سالار قافلہ ہے، آپ کی یہ حالت؟ فرمایا پھوپھی اماں اشقیا نے اپنے مردوں کو دفن کیا ہے، لیکن ہمارے شہیدوں کو دفن نہیں کیا ہے. ایسا لگتا ہے ان کی نظر میں ہمارے شہداء مسلمان بھی نہیں ہیں، یہ فرزند پیغمبر ہے، یہ حسین ہے. جب حسین رو رہے تھے، پیغمبر مسجد سے اٹھ کر آتے ہیں جناب سیدہ کی خدمت میں، سیدہ آپ نہیں جانتے کہ میں حسین کے گریہ کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، یہ حسین ہے. اب حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے، شہزادی زینب سید سجاد کو تسلی دینے کے بعد حسین کی لاش ڈھونڈتی ہوئی نکلتی ہے. حسین کی خوشبو نے زینب کو حسین کی لاش تک پہنچائی، یا ایک ڈھیر نظر آئی پتھروں کی، تیروں کی، تلواروں کی، ایک ایک کر کے تیر اٹھاتی ہے، تلوار اٹھاتی ہے، پتھر اٹھاتی ہے، حسین کی لاش نکل آئی.
انت اخي، انت ابن والدی، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے والد ماجد کے فرزند حسین ہیں. مجھے نہیں معلوم والد کا نام کیوں لیا، شاید علی کی شجاعت یاد آئی. فاتح خیبر، فاتح حنین، فاتح خندق کے بیٹا اس طرح سے کربلا کے میدان میں شہید ہو. مجھے نہیں معلوم شہزادی زینب کے دل پر کیا گزرا، لیکن ایک دو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جب عمر بن عبدود کی بہن آئی عمر بن عبدود کے جنازے پر، دیکھا کہ عمر بن عبدود کے کپڑے صحیح ہیں، کوئی کسی کپڑے کی غارت نہیں ہوئی ہے، سونے کی پیٹی تھی وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. بہن نے بھائی کو دیکھ کر کہا، اشعار کہا، وہ اشعار ابھی تاریخ اسلام میں موجود تھے، بھیا میں آپ پر گریہ نہیں کروں گی، اس لیے کہ تیرا قاتل کوئی بزرگوار ہستی ہے، تیرا قاتل بزرگوار ہستی ہے، اسی لیے آپ کی بے عزتی نہیں ہوئی، آپ کے کپڑے اپنی جگہ پر ہیں، آپ کے کپڑوں کی غارت نہیں ہوئی، لیکن سلام ہو زینب پر. جب حسین کی لاش پر پہنچتی ہے آپ کا آخری کپڑے بھی، آپ کا پارا پارا پیرہن بھی آپ کے جسم آدھار پر نہیں. ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جناب شہزادی کی مظلوم نیت اور صبر اور ثابت قدمی کو سمجھنے کے لیے، جب جنگ احد ہوئی حضرت حمزہ شہید ہو گئے. آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت حمزہ کے ساتھ مسلح کیا گیا. مسلح کا مطلب یہ کہ کچھ کان، کچھ ہونٹ، کچھ ناک، ایسے کچھ اجزاء کاٹ دیے جاتے تھے تاکہ شہید کی شکل بگڑ جائے، اس کی توہین ہو جائے. حضرت حمزہ کے ساتھ مسلح کیا گیا تھا. پیغمبر نے فرمایا حمزہ کی بہن صفیہ کو آنے کی اجازت نہ دینا. صفیہ آ گئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، میں جانتی ہوں حضرت حمزہ کے ساتھ مسلح ہوا ہے، میں صبر کروں گی. پیغمبر نے اجازت تو دی لیکن حضرت حمزہ کے جسم آدھار پر کپڑا ڈال دیا. آپ کے پائے مبارک بچا رہا تو اس پر بھی گاز ڈال دیا تاکہ بہن کی نگاہ بھائی کے جسم پر نہ پڑے، بھائی کے زخموں پر نہ پڑے. لیکن سلام ہو زینب پر، جب حسین پر نگاہ پڑی، حسین پر نگاہ پڑی، حسین کے جسم ادھر میں کوئی ایک جگہ بھی نہیں کہ جہاں تیر و تلوار کے زخموں سے خالی ہو. رخ کیا مدینے کی طرف، السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ، ہذا حسین کے مرمل بالدماء. نانا خدا کے فرشتوں کا درود ہو آپ پر، یہ آپ کا حسین ہے، اپنے خون میں غلطان ہے، اعضاء و جواری کٹے ہوئے ہیں، مصلوب العمامت والردا، آپ کا امامہ، آپ کے ابا، آپ کے کپڑوں کی غارت ہوئی ہے. الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم انا نسالك ونقسم عليك باسمك العظيم الاعظم العزيز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا حميد بحق محمد، يا اعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمه، يا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. خدایا ہمیں حسین کے عزاداروں میں سے شمار ہونے کی توفیق عطا فرما. آنے والے سالوں میں بھی حسین کی عزاداری میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. عزاداری حسین اور عزاداران حسین کی حفاظت فرما. دشمنان مکتب اہل بیت، دشمنان شیعان اہل بیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. مجاہدین اہل حق کی مدد فرما. اسیران راہ حق کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، خصوصاً پاکستان میں، کراچی میں، پاکستان میں جو برادران اہل ایمان اسیر ہے اور ان کے پتے بھی نہیں ہیں، ان کے گھر والوں کے بارے معلومات نہیں ہیں. ہم اپنے اقتدار پر قابض افراد سے یہی کہتے ہیں کہ یہ شرم کی بات ہے کہ اس دور میں
جس کو روشنیوں کا دور کہتے ہیں، کسی کو گرفتار کرتے ہیں، اس لاپتہ ہو جائے، اس کا جرم بھی معلوم نہ ہو، اس کی جگہ بھی معلوم نہ ہو، خدا بحق محمد آل محمد دشمنان شیعان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے، ہمارے اسیروں کو جلد اجل رہائی عطا فرمائے، ہمارے شہیدوں کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، حاضرین کے تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما، ہماری مساجد امام بارگاہیں دینی مراکز علماء کرام مراجع اعظم رہبر معظم کی تأیید اور مدد فرما، دین کی خدمت کرنے والے، مؤمنین کی خدمت کرنے والے، ملک و وطن کی خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، خدائے ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما، خدایا ہمارے ملک کے حکمران، سیاست مدار، خواص، عوام کو اغیار کی غلامی چھوڑ کر تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، خدایا یمن کے مسلمانوں کو، محبان اہل بیت کو اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، عراق کے اہل بیت کے ماننے والوں کو اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، فلسطینیوں کو اسرائیلیوں پر غلبہ عطا فرما، تمام مجاہدین اسلام کی مدد فرما، تمام شہدائے ملت اور اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم.